بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. گزشتہ ہفتے کی اہم ترین رودادوں کے جائزے پر مبنی پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. تو پہلے عناوین پر ایک نظر.
بیت المقدس میں صہیونی کالونیوں کی تعمیر. امریکہ کی ایک اور رسوائی. پشاور میں ایرانی سفارتکار کے اغوا کے اہداف. امریکی حملوں پر پاکستان کا انتباہ. بغداد میں دہشت گردانہ کاروائیاں.
ناظرین, غاصب صہیونی حکومت نے بیت المقدس کو یہودی آبادی کے شہر میں تبدیل کرنے اور اس شہر کا اسلامی اور مذہبی تشخص ختم کرنے کی کوششیں نہ صرف جاری رکھی ہیں بلکہ تیز کر دی ہیں. ہمارا یہ تجزیہ ملاحظہ فرمائیں.
صہیونی حکومت بیت المقدس کو یہودی آبادی کے شہر میں تبدیل کرنے کی پالیسیوں پر بدستور عمل پیرا ہے, اور اسی پالیسی کے تحت مشرقی بیت المقدس میں دنیا کا سب سے بڑا یہودی عبادت خانہ کنیسہ تیار کرنے کا پروجیکٹ تکمیل کے مراحل میں ہے. قدس عرب اسٹڈی سینٹر کے شعبہ پلاننگ کے ڈائریکٹر خلیل تفکچی نے اس بارے میں کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا کنیسہ بنانے کا صہیونی حکومت کا پروجیکٹ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے, اور ایک یا دو مہینے میں اس یہودی عبادت خانے کا افتتاح ہو جائے گا. یہ کنیسہ مسجد الاقصیٰ کے پاس بنایا گیا ہے, اور اس سے مسجد الاقصیٰ کی عمارت کو خطرہ ہے. اس کا گنبد مسجد الاقصیٰ کے گنبد کے متوازی اور مسجد کے سامنے رکاوٹ کی شکل میں بنایا گیا ہے. اس کنیسہ کی تعمیر کے علاوہ صہیونی حکومت حال ہی میں مسجد الاقصیٰ کے نیچے وسیع کھدائی کر کے سڑک بھی تعمیر کر رہی ہے. فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ اس زیر زمین سڑک کی تعمیر کے دو اہداف ہیں. ایک یہ کہ صہیونی حکام کافی عرصے سے مسجد الاقصیٰ کے نیچے تفریحی اور سیاحتی کمپلیکس بنانا چاہتے ہیں, اور دوسرے یہ کہ مسجد الاقصیٰ کے نیچے انڈر گراؤنڈ روڈ بن جانے کے بعد صہیونی حکام اس علاقے کو فلسطینی علاقوں سے الگ ایک یہودی علاقے کے عنوان سے دنیا کے سامنے پیش کریں گے. دلچسپ بات یہ ہے کہ صہیونی حکومت اس پروجیکٹ پر ایسی حالت میں تیزی سے عمل کر رہی ہے کہ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم ایہود اولمرٹ نے حال ہی میں کہا ہے کہ اسرائیل اپنی بقا کے لیے غرب اردن اور بیت المقدس سے پسپائی اختیار کر کے یہ علاقے فلسطینیوں کو دینے پر مجبور ہے. اگرچہ اولمرٹ کے اس بیان پر فلسطینی عوام نے یقین نہیں کیا ہے, مگر اولمرٹ حکومت کی کارکردگی خود اس کی غاصبانہ اور نسل پرستانہ ماہیت کا ثبوت ہے. ایہود اولمرٹ ایک طرف تو چند عشروں کے بعد فلسطینی عوام کو ان کی غصب شدہ زمینیں واپس کرنے کی بات کرتے ہیں, اور دوسری طرف صہیونی کالونیوں کی تعمیر کا سلسلہ جاری رکھ کے مسجد الاقصیٰ اور مسجد قبۃ الصخرہ کے پاس دنیا کا سب سے بڑا کنیسہ تیار کر کے فلسطینی علاقوں میں دراندازی کر رہے ہیں. یہ پروجیکٹ اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ بنیادی طور پر صہیونی حکومت کا غاصبانہ مرکز ناجائز قبضے, توسیع پسندی اور فلسطینی قوم کے حقوق کی پامالی پر استوار ہے, اور اس نے فلسطین بالخصوص بیت المقدس کے مذہبی اور ملی تشخص کو مٹانے میں کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کیا ہے. اگرچہ غاصب صہیونی حکومت اس حقیقت سے غافل ہے کہ قدس ملت فلسطین کا قلب ہونے کے ساتھ ہی تمام الہی ادیان سے تعلق رکھتا ہے. اس میں ہر قسم کی دخل اندازی پر دنیا کے تمام الہی ادیان کے ماننے والوں کا رد عمل سامنے آئے گا.
ناظرین, ایران کے مقابلے میں امریکہ کو اس وقت ایک اور ہزیمت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا جب ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے خلاف اس کی پیش کردہ دستاویزات کا جعلی ہونا ثابت ہو گیا. ملاحظہ فرمائیے ہمارے مبصر کا تجزیہ.
امریکہ کو اس وقت ایک اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا جب یہ انکشاف ہوا کہ امریکہ نے ایران کے ایٹمی سرگرمیوں کے خلاف آئی اے ای میں جو دستاویزات پیش کی تھیں وہ جعلی ہیں. راج سٹوری تجزیاتی اخباری مرکز نے ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ ایٹمی توانائی کے بین الاقوامی ایجنسی IAEA کو ایسے شواہد ملے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ امریکہ نے ایران کے ایٹمی سرگرمیوں کے خلاف جو دستاویزات پیش کیے ہیں وہ جعلی ہیں۔ رواں سال کے اوائل میں ایسی حالت میں کہ IAEA کے سربراہ محمد البرادعی نے اپنی رپورٹ میں ایران کے ایٹمی مسئلے کے تعلق سے تمام بحث و مباحثے کے خاتمے کا اعلان کر دیا تھا۔ حکومت امریکہ نے بے بنیاد دعوے کر کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ ابھی ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کے تعلق سے ابہامات اور سوالات باقی ہیں۔ امریکی حکومت نے سلامتی کونسل سے ایک حربے کے طور پر کام لے کر اور جعلی دستاویزات پیش کر کے IAEA میں ایران کا ایٹمی معاملے کے معمول کی حالت میں واپس لائے جانے میں رکاوٹ ڈالی تاکہ ایران کے خلاف بعض پابندیاں لگوا سکے، مگر امریکہ نے وہ دستاویزات پیش کرنے سے گریز کیا جس کے معتبر ہونے کا وہ دعوے دار تھا۔ اس کے اسی رویے سے ثابت ہو گیا تھا کہ ایران کے خلاف جن دستاویزات کا وہ دعوے دار ہے وہ جعلی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکی وزارت خارجہ کے بین الاقوامی سلامتی اور اسلحے کے کنٹرول کے ادارے کے ایک ترجمان نے بھی کہا تھا کہ ایسی کوئی دستاویز تیار نہیں ہو سکی جو ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف امریکی دعوے کی تائید کر سکے۔ اس سے قبل 2007 میں بھی IAEA کے سربراہ نے اپنی رپورٹ میں ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف امریکہ کے پیش کردہ دستاویزات کے جعلی ہونے کا ذکر کرتے ہوئے امریکی روش پر سخت اعتراض کیا تھا۔ جھوٹ، بے بنیاد دعوے، جعلی دستاویزات پیش کرنا امریکی خارجہ پالیسی کی خصوصیات ہیں۔ امریکی حکام اب تک ایران کے خلاف اپنے ایک بھی دعوے کا معتبر ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ آج عالمی برادری پر یہ بات پوری طرح اشکارا ہو چکی ہے کہ عراق اور افغانستان پر امریکی حملے بھی جعلی دستاویزات کی بنیاد پر ہی کیے گئے ہیں۔ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی IAEA نے اعتراف کیا تھا کہ دسمبر 2002 میں عراق میں عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی موجودگی کے بارے میں امریکہ کی پیش کردہ دستاویزات جعلی تھیں۔ IAEA کے سربراہ نے مارچ 2003 میں اقوام متحدہ میں اپنے خطاب کے دوران بھی عراق کے بارے میں امریکی رپورٹوں کے جعلی ہونے پر زور دیا تھا۔ اب ایران کے خلاف امریکہ کی پیش کردہ دستاویزات کے جعلی ثابت ہونے کے بعد ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی IAEA کو کافی خراب پوزیشن کا سامنا ہے۔ اسی لیے IAEA کے بعض ذمہ دار عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایجنسی کو خود کو جعلی مسائل سے دور رکھنا چاہیے۔ منطقی راستہ تو یہ تھا کہ IAEA امریکہ کے بے بنیاد دعووں اور اس کے پیش کردہ جعلی دستاویزات کے متاثر نہ ہوتی اور ایران کے ساتھ شفاف اور تعمیری تعاون جاری رکھتی، مگر ایران کے ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں IAEA کے سربراہ کی دورخی باتیں اور رپورٹیں بتاتی ہیں کہ ایجنسی ایران کے خلاف امریکہ کی پیش کردہ جعلی دستاویزات سے متاثر ہوئی ہے۔ اب جبکہ ان دستاویزات کے جعلی ہونا ثابت ہو چکا ہے تو بنیادی سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایران کی ایٹمی سرگرمیاں روکنے کے لیے گروپ 5+1 کی سرگرمیوں کا کیا جواز پیش کیا جائے گا؟
ناظرین، پاکستان میں دہشت گردی روز بروز وسیع تر اور سنگین مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ چنانچہ جمعرات کو پشاور میں ایک ایرانی سفارتکار کو اغوا کر لیا گیا۔ اس سلسلے میں جماعت اسلامی پاکستان کے سینئر رہنما لیاقت بلوچ کہتے ہیں،
پشاور پاکستان میں جو ایرانی سفارتکار کا اور کونسلیٹ کے ذمہ دار کا جو اغوا ہے اور اس کے ساتھ ان کے ڈرائیور کو جس وحشیانہ طریقے سے نشانہ بنایا گیا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور ان سارے واقعات کے پیچھے وہی ایک استعماری طاقت مصروف کار ہے جو یہ چاہتی ہے کہ ایران، پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات اتنے کشیدہ ہو جائیں کہ ہم اپنے ایک دوسرے سے دور ہوں، اور اس دوری کا فائدہ جو ہے کہ وہ امریکہ اٹھائے اور استعماری طاقتیں اٹھائیں۔ ہم اس واقعہ کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایرانی سفارتکار کو ہر قیمت پر بازیاب ہونا چاہیے، اور جن لوگوں نے اعلی کار کی حیثیت سے یہ کام کیا ہے اور جس اس کے مرتکب ہوئے ہیں، انہوں نے اسلام کی بھی اور مسلمانوں کی بھی اور عالم اسلام کی بھی کوئی خدمت نہیں کی ہے۔ یہ خالصتاً امریکی ایجنڈے کی خدمت ہے کہ جو اس اقدام کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ایران اور پاکستان کے درمیان بہت ہی قدیم، مضبوط اور لازوال تعلقات ہیں، اور پاکستان کے عوام اس واقعے پر رنجیدہ ہیں اور ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔
ناظرین پاکستان کے عوام اور حکام کے تمام اعتراضات اور احتجاجات کو نظر انداز کرتے ہوئے امریکہ نے قبائلی علاقوں پر جارحانہ اور بلا جواز حملے جاری رکھے ہیں، جبکہ نیٹو کے سابق کمانڈر ویسلی کلارک نے بھی اس صورتحال کو خطرناک قرار دیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تجزیہ۔
ایک طرف فاکس نیوز اور دیگر امریکی ذرائع ابلاغ رہنما پاکستان کے قبائلی علاقوں کو دنیا کے خلاف مہم کا مرکز ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف پاکستانی حکام قبائلی علاقوں پر امریکی حملوں کی نسبت مسلسل انتباہات دینے میں مصروف ہیں۔ پاکستان کے حکام امریکہ کے منتخب صدر باراک اوباما سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستانی سرزمین پر حملے بند کیے جائیں، مگر پاکستانی حکام کے تمام تر اعتراضات اور انتباہات کو نظر انداز کرتے ہوئے امریکی فوج نے قبائلی علاقوں پر نہ صرف یہ کہ حملے جاری رکھے ہوئے ہیں بلکہ شدید تر کر دیے ہیں۔ چنانچہ اکتوبر میں امریکی فوج نے پاکستان کے قبائلی علاقوں پر 11 بار حملے کیے ہیں، اور آج جمعے کو بھی میران شاہ پر اسی طرح کا ایک اور حملہ کیا گیا ہے۔ سینیٹر جاوید اشرف قضی نے کہا ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں پر امریکی حملوں کا نتیجہ عوام کی جانب سے حکومت کی حمایت میں کمی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا، اور یہ بات امریکہ کے حق میں نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے قبائلی علاقوں پر حملے سے خاص اہداف کے در پہ ہے، جن میں سب سے اہم اس علاقے کے رہنے والوں میں خوف و ہراس پیدا کرنا اور انہیں علاقہ چھوڑ کر کہیں اور جانے پر مجبور کرنا ہے۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ قبائلی علاقوں پر پاکستانی فوج کو تسلط حاصل نہیں، جس کے سبب طالبان اور القاعدہ کے اراکین نے اس علاقے کو اپنی پناہ گاہ بنا رکھا ہے۔ حکومت پاکستان بارہا امریکہ کے اس دعوے کو مسترد کر چکی ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ اگر امریکی فوج مداخلت نہ کرے تو پاکستانی فوج قبائلی علاقوں کے بحران پر قابو پا سکتی ہے۔ پاکستان کے مخلوط حکومت نے، جس نے 6 مہینے قبل اقتدار سنبھالا ہے، مقامی طالبان اور دیگر دہشت گرد گروہوں سے مذاکرات کو اپنے ایجنڈے میں شامل کیا ہے۔ اس نے ان گروہوں کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ بھی کیا، مگر امریکہ حکومت پاکستان کی اس پالیسی کی مخالفت کرتے ہوئے پاکستانی فوج کو قبائلی علاقوں میں دہشت گرد گروہوں کے خلاف جنگ شروع کرنے پر مجبور کرا ہے، جس کا نتیجہ بدامنی میں شدت کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اسی بنا پر نیٹو کے سابق کمانڈر ویسلی کلارک نے پاکستان کے قبائلی علاقوں پر امریکی حملوں کے نتائج کی جانب سے خبردار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کی فوجی پالیسیاں ان علاقوں میں بدامنی کے بڑھنے پر ہی منتج ہوگی۔ بنا پر ہی امریکہ کو پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ہر قسم کے فوجی اقدام سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بہرحال اس بات کے پیش نظر کہ امریکہ اور نیٹو کے حملوں پر پاکستانی عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، ایسا نظر نہیں آتا کہ امریکہ زیادہ عرصے تک پاکستان کے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کے انتباہات کو نظر انداز کر سکے گا۔ پاکستان کے حکام نے امریکہ کے منتخب صدر باراک اوباما سے مطالبہ کیا ہے کہ اپنے انتخابی نعروں پر عمل کرتے ہوئے امریکی افواج کو پاکستان کے قبائلی علاقوں پر حملے کرنے سے روکیں، اور اس سلسلے میں واشنگٹن کی پالیسیاں تبدیل کریں۔
عرب عراق، جہاں عوام، حکام، سیاسی رہنماؤں اور مذہبی پیشواؤں کو سب سے بڑا مسئلہ جو درپیش ہے وہ امریکہ کا مجوزہ سیکیورٹی معاہدہ ہے، جس میں عراقی حکام کی تجویز کردہ اصلاحات ماننے سے امریکہ کو انکار ہے، اور جس شکل میں امریکہ یہ معاہدہ چاہتا ہے اس شکل میں عراقی حکام اس پر دستخط کرنے سے قاصر ہے۔ اسی کے ساتھ بغداد میں ایک بار پھر دہشت گردی اور بم دھماکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں سیاسی امور کے ماہر مجتبی امانی صاحب، تو آئیے ان سے اس سلسلے میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مجتبی امانی صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، عراق میں ایک بار پھر دہشت گردی اور بم دھماکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ آپ کے خیال میں ان کاروائیوں کے پیچھے کون سے عوامل، کن اہداف کے تحت کار فرمائیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدمت جناب عالی و بینندگان
آپ کی خدمت میں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔
سوال شما،
آپ کا سوال دو حصوں میں اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ماجرا یہ ہے کہ القاعدہ
عراق میں امریکہ کے مفادات کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یا وہ بقایا جات عناصر جو صدام کے بچے ہوئے ہیں وہ عراق کی موجودہ جو صورتحال ہے سیکورٹی اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. دوسرا موضوع یہ ہے کہ عراق کے اہل سنت اور عراق کے شیعہ اپنے درمیان اتحاد برقرار کر چکے ہیں اور انہوں نے حکومت میں تشکیل دی. بہرحال یہ جو بہرحال عراق میں کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں ظاہری طور پر کہ امریکہ کے مفادات کو نقصان پہنچائیں. اس درمیان ایک اور نقطہ وہ یہ کہ دہشت گردانہ کاروائیوں کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ عام لوگ اس میں نشانہ بنتے ہیں اور اس سے امریکہ کو فائدہ پہنچتا ہے، اور اس طرح کی دہشت گردانہ کاروائیوں کی سبھی مذمت کرتے ہیں چونکہ اس میں دونوں چاہے شیعہ ہوں یا سنی دونوں نشانہ بنتے ہیں.
انجام دادیم.
البتہ یہ نہیں کہا سکتا کہ اس میں کون لوگ منوث ہیں، اور جو لوگ قبول کرتے ہیں ان کو بھی نہیں کہا سکتا کہ وہی لوگ قبول کرتے ہیں. اور عراق میں اس طرح کی جو کاروائیاں انجام دے رہے ہیں وہ امریکہ ہیں اور صہیونی ایجنٹ ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ عراق میں امن قائم نہ ہو پائے تاکہ وہ اس طرح سے اپنے مقاصد حاصل کر سکیں.
بعض لوگوں کا کہنا ہے، اور جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا، کہ ان دھماکوں کا ایک مقصد عراق کے مسلمانوں میں اختلاف اور تفرقہ ڈالنا ہو سکتا ہے. عراقی مسلمانوں میں اختلاف اور تفرقے سے کس کو فائدہ پہنچے گا؟
ہم مسلمان خود جانتے ہیں کہ ہمارا ایک مشترکہ دشمن ہے، اور جس کا نام امریکہ ہے. ہمارے درمیان، مسلمانوں کے درمیان کوئی بھی اختلاف ہماری ہی کمزوری کا باعث بنے گا اور اس سے دشمن مضبوط ہوگا. اور یہی وہ مسئلہ ہے کہ عراق کے اندر عراق کے شیعہ اور سنی مسلمانوں کے درمیان سب کو پتہ ہے، اور دشمن چاہتا ہے کہ عراق کے عوام اس بات سے واقف نہ ہو پائیں. عراق میں ان جگہوں پر جہاں پر شیعوں کی آبادی ہے، اگر وہاں پر کسی سنی عالم دین کو قاتل کا دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے اس طرح سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں گویا چونکہ یہاں پر شیعوں کی اکثریت ہے، لہذا سنی عالم دین کو قتل کیا جا رہا ہے اور اس سے دشمن فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اور اس میں دیکھا گیا ہے کہ دشمن نے اسی طریقے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. جہاں بھی برطانیہ اور امریکہ اور صہیونی حکومت نے اپنے قدم جمائے انہوں نے اسی طریقے کو اپنایا ہے اور اپنے مفادات کو اسی طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اس طرح کے واقعات میں انہی کے ہاتھ جو ہے وہ ملتے ہیں اور پوشیدہ رہیں، اور اس طرح سے وہ اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی پوزیشن مضبوط کرنا چاہتے ہیں.
بغداد میں جو دہشت گردانہ کاروائیاں حال ہی میں انجام پائی ہیں، جو بم دھماکے ہوئے ہیں، ان کا سیکیورٹی معاہدے کے بارے میں امریکی اور عراقی حکام کے اختلاف سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟
ہم یہاں پر اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی ملائم ہی صحیح، لیکن بیانات اس سمجھوتے کے بارے میں اور مثبت طریقے سے عراقی حکام کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں، اور امریکہ اس طرح کے نرم بیان سے فائدہ اٹھا رہا ہے. یقینی طور پر جب عراق میں بدامنی ہوگی تو اس طرح کا سمجھوتا بہرحال اٹھے گا، اس کا موضوع اٹھے گا کیونکہ اس کا نام ہی سیکورٹی سمجھوتا دیا گیا. اس وقت بعض ملاحظات، سیاسی ملاحظات کی وجہ سے اگر کوئی بیان آتا ہے تو اس سے امریکہ فائدہ اٹھائے گا. بنابراہ امریکہ اور امریکی حکام اس وقت یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عراق کی صورتحال کو بحرانی ظاہر کر کے اور عراق کی حکومت کو خطرے سے دو چار کر کے اور اس طرح کی باتوں کو اٹھا کے کہ مالکی کی حکومت خطرے میں ہے، اس طرح کے سمجھوتے کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور امریکہ اور بغداد کے درمیان جو سمجھوتا ہو رہا ہے یہ سب کچھ عراقی عوام اور پورے عراق کے لیے نقصان دہ ہے، اور ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی دہشت گردانہ کاروائی ہوگی، بدمنی کے واقعات ہوں گے، تو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔
جو بزرگ علماء کرام ہیں، مراجع تقلید، سیاسی رہنما، اراکین پارلیمنٹ، حتیٰ حکومت کے اعلیٰ عہدے دار موجودہ شکل میں سیکیورٹی معاہدے کو عراق کی خود مختاری، ارضی سالمیت، عراق کی جو حاکمیت اعلیٰ، اقتدار اعلیٰ کے خلاف قرار دے رہے ہیں اور اس کو ناقابل قبول کہہ رہے ہیں۔ ایسی حالت میں امریکہ بدامنی اور دہشت گردی کو ہوا دے کر کیا عراقی حکام کو اس معاہدے پر دستخط کے لیے مجبور کرنے میں کامیاب ہو پائے گا؟
یہاں پر ایک سوال کا جواب دینا پڑے گا، بدامنی کب سے شروع ہوئی عراق میں اور اس میں شدت آئی ہے؟ اگر امریکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عراق کی ڈکٹیٹر صدامی حکومت کو گرایا ہے، تو یہ کام عراقی عوام بھی انجام دے سکتی ہے اگر امریکی حکومت صدام سے اپنی حمایت واپس لے لیتی۔ لیکن اگر صدام کی حکومت کے زمانے میں صدام اگر عراقیوں کو قتل کرتا تھا اور ملک میں بظاہر امن تھا تو اور عوام پر دباؤ تھا، تو آج بھی عراقی عوام ہی مارے جا رہے ہیں اور زندانی ابو غریب میں لوگ قید ہیں اور مختلف جیل خانوں میں قید ہیں، تو آج عراق میں صورتحال وہی ہے جو تھے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو یقین رکھتے ہوں گے، صبح گھر سے جائیں گے تو صحیح سالم واپس اپنے گھروں کو لوٹائیں گے۔ بنابراہ اس وقت عراق میں امریکہ کی موجودگی اس بات کا باعث بنا ہے کہ عراق میں وحشتناک بد امنی کا بول بالا ہو۔ اگر امریکہ چاہتا ہے کہ بد امنی کے حربے سے، دہشت گردی کے حربے سے سیکورٹی سمجھوتے کو مسلط کرے، تو سوال یہ ہے کہ کیسی بد امنی ہے اور یہ کون سی بد امنی؟ یہ وہی بد امنی ہے جو عراق لے آئے ہیں، عراق میں امریکہ لے آئے ہیں، اور اگر امریکہ کی مداخلت نہ ہو تو یہ بد امنی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اور یہ ایک اہم سوال ہے کہ کیا امریکہ جب چلا جائے گا تو ایسی بد امنی رہے گی؟ یقینی طور پر ایسی بد امنی نہیں رہے گی۔
امانی صاحب، معاہدے کے مستقبل کو آپ کیسا پا رہے ہیں؟
آپ دیکھیں کہ عراق اور عراق پر یہ سمجھوتا مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ۔ اب یہاں پر یہ عراقی حکومت ہے جو کوشش کر رہی ہے کہ عوام نے جو اس پر ذمہ داریاں عائد کی ہیں اس کو ادا کرے۔ دولت یا حکومت کے بعد پارلیمنٹ ہے، یہاں پر پارلیمنٹ ہے جو حتمی فیصلہ کرے گی، چونکہ عوام بارہا کھل کر اس سمجھوتے کے سلسلے میں اپنے نظریات کا اعلان کر چکے ہیں، اس کے مخالفت کا اعلان کر چکے ہیں، اور عراق کے مراجع کرام بھی اس سمجھوتے کے مخالف ہیں۔ بنابراہ ایک ایسے وقت جب صرف عراقی حکومت سے اس سمجھوتے کو نافذ کرانے کی کوشش کر رہی ہے تو بہت ہی مشکل ہوگا۔
ناظرین آپ نے مجتبہ امانی صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائی، اس میں دو رائے نہیں کہ اگر حکومت امریکہ کسی طرح سے حکومت عراق کو مجبور کر کے اس سیکورٹی معاہدے پر دستخط کروا لے تب بھی وہ اپنے ہدف میں کامیاب نہیں ہوگی، اس لیے کہ پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کے بعد عوام ہیں جو یقیناً کسی بھی صورت میں اس معاہدے کو قبول نہیں کریں گے۔ پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ، شکریہ۔